الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے جب نفس انسانی کو پیدا فرمایا تو اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں تو کون ہے من انت و من انا میں کون ہوں تو کون ہے تو نفس نے جواب دیا کہ انا انا و انت انت میں ہوں آپ ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کو آگ کے اندر ڈالا 1000 سال تک پھر اس سے پوچھا تو اس نے پھر وہی جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر وزن کے نیچے رکھا بوجھ کے نیچے 1000 تک یہ وزن کے نیچے رہا پھر اس سے پوچھا کہ میں کون اور تو کون اس نے کہا میں اور آپ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر بھوک پیاس مسلط کی جب بھوک لگی پیاس لگی اور کچھ نہ ملا تو اب اس کے اندر کمزوری آئی لاغر ہوا پھر جب اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے کہنے لگا انت خالق و انا مخلوق اے اللہ آپ خالق ہیں اور میں مخلوق تو یہاں سے پتہ چلا کہ نفس انسانی پر بھوکا اور پیاسا رہنا انتہائی مشکل مجاہدہ ہے چنانچہ نفس کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نفس کی مکاریوں کو درست کرنے کے لیے یہ بھوکا اور پیاسا رہنا بہترین علاج ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان سے جنت کا لباس بھی لے لیا گیا اور جنت کا حسن و جمال بھی لے لیا گیا ایک مرتبہ انہوں نے پانی میں جب اپنا چہرہ مبارک دیکھا تو اس پر وہ سجاوٹ تو نہیں تھی جو جنت میں تھی یہ تو دنیا کا چہرہ تھا تو انہوں نے پھر تمنا کی کہ اے اللہ مجھے کبھی اس حسن کی جھلک ہی مل جائے کچھ تھوڑی سی ہلکا سا نمونہ تو ان پر اللہ تعالی نے 3 روزے متعین فرمائے جن کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں 13, 14, 15 تاریخ چاند کی یہ 3 دن وہ ہوتے ہیں جب چاند بھرپور حالت میں ہوتا ہے روشن راتیں ہوتی ہیں तो उन तीन दिनों के नूर ने फिर चेहरे को मुनव्वर कर दिया। यह सिलसिला फिर अंबियाए कराम में चलता रहा। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी रोजे रखे, हत्ता के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तो एक दिन रोजा और एक दिन इफ्तार अपनी जिंदगी ऐसे बसर की। इसलिए इसको सौमे दाऊदी कहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहतूर पर गए तो उनको भी 40 दिन रोजे रखने पड़े। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी 2 महीने रोजे रखे। इस उम्मत पर भी अल्लाह ताला ने इसी इबादत को मुतय्यन फरमाया। चुनाचे इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजों को फर्ज कर दिया गया जैसे कि ये रोजे तुमसे पहले वालों पर फर्ज कर दिए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। चुनाचे रोजों का बुनियादी मकसद इंसान के अंदर गुनाहों का जोर टूटे और उसको नेकी पर इस्तिकामत नसीब हो जाए, बहुत मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। इसलिए जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो इसी महीने में उतारी गई। रमजान की 3 तारीख को तौरात, फिर 6 तारीख को इंजील, फिर 12 तारीख को, फिर 18 तारीख को मुख्तलिफ किताबें, मुख्तलिफ सहायफ उतारे गए, हत्ता के 27 रमजान को कुरान मजीद उतारा गया। तो जितने भी सहीफे हैं या आसमानी किताबें हैं सब इसी महीने में नाजिल। ये खास बरकतों और रहमतों का महीना है। इंसान को नेक बनाने के लिए इस एक महीने के अंदर इतनी बरकतें हैं कि जिंदगी का रुख बदल सकती है। मगर हम रोजा को रखें शरायत के साथ। आजकल तो रोजा हम ऐसे रखते हैं कि फजर में इतना खाते हैं कि मगरब तक खट्टी डिकारें ही आती रहें, और असर जब शुरू होती है तो पढ़ते ही फिर रोजे का सोग मनाना शुरू कर देते हैं, दस्तखान लगा के, चीजें सजा के बैठे होते हैं मिस्कीन बन के कि देखो हर चीज सामने है, हम खा नहीं सकते। और उधर रोजा इफ्तार हो रहा होता है और कबूलियत दुआ का वक्त होता है और हम लगे होते हैं कि चटनी लाना और दही भल्ले भूल गए और दूध सोडा कहां है, हम इन बातों में लगे होते। वो जो कबूलियत दुआ का वक्त था उसको भी हम सही तरह से कैश नहीं करवा पाते। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नौजवानों को कि ए नौजवानों, तुम में से जो कोई निकाह करने की इस्तेआत रखता हो तो उसको चाहिए कि निकाह करे, क्योंकि जवानी की जिंदगी में इंसान गुनाह से नहीं बच सकता। तो जब गुनाह से नहीं बच सकता तो उसका जायज तरीका अपना लेना चाहिए। अगर भूख लगी है तो बंदे को चाहिए कि खाना खाए, तो फरमाया कि उसको चाहिए कि निकाह कर ले, और जिसके पास निकाह की इस्तेआत न हो, हालात ऐसे न हो, तो उसको चाहिए कि रोजे रखे। मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो नौजवानों के लिए दवा रूहानी तजवीज की वो रोजों की थी। रोजे रखें, जरा अपने आप को भूखा प्यासा रखें तो फिर नफ्स की अनानियत टूटती है, जोर टूटता है और इंसान के अंदर गुनाहों का जोश कम हो जाता है। गुनाहों की वजह से इंसान बहुत मुसीबतें अपने सर पे ले लेता है। याद रखें, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़ाहर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अईदिन नास। कि खुश्की और तरी में जो भी फसाद नजर आ रहा है वो इंसानों के हाथों की कमाई है। बरकतें रुक जाती हैं, रहमतें रुक जाती हैं। एक छतरी होती है ना आदमी के ऊपर, जो उसे बारिश से जो है बचाती है, ऐसे ही हर कलमा गो के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत और बरकत की छतरी होती है। लेकिन कुछ लोगों ने उस छतरी को उल्टा किया हुआ होता है। ये टीवी की स्क्रीनें देखी हैं जो ऊपर एंटीने लगे होते हैं, ये एंटीने कैसे होते हैं? वो छतरी उल्टी पड़ी होती है। यानी वो बता रहे हैं कि हमने अल्लाह ताला की रहमत की छतरी को उल्टा किया हुआ। नतीजा क्या होता है? एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी ऊपर से, वो खत्म नहीं होती, तीसरी ऊपर से। जितना भी बंदा गुनाहों के रास्ते पे भाग ले, बिल आखिर अल्लाह ताला उसको दुनिया में परेशान कर देंगे। चुनांचे गुनाहों की वजह से इतना इंसान परेशान, सुकून नहीं है। आज आप मशरिक मगरिब शुमाल जनूब कहीं सफर कर लें, लोगों के पास माल मिलेगा, अच्छे घर मिलेंगे, सवारियां मिलेंगी, बीवी है, औलाद है, कारखाने हैं, इज्जत है, सब कुछ है, दिल का सुकून नहीं है। दिल के सुकून से महरूम होंगे, क्योंकि गुनाहों के असरात में से एक असर यह भी होता है कि इंसान के दिल को अल्लाह ताला परेशान कर देते हैं। सुकून और इत्मीनान से अल्लाह ताला दिल को महरूम कर देते हैं। चुनांचे आप इसको आजमा के देख लें, कोई बंदा जो आपको मनमर्जी की जिंदगी गुजारता नजर आए, चाहे देखने में बड़ा माल पैसे वाला, आप जरा उसको करीब से होके अंदर से टटोल के देखें, अपनी जुबान से कहेगा कि जितना मैं परेशान, इतना शायद दुनिया में कोई दूसरा परेशान नहीं होगा। रातों को नींद नहीं आती, गोलियां खाते हैं नींद की, तब जाके उनको नींद आती है। तो आखिर गुनाहों का बवाल इसी दुनिया में उनको मिलके रहता है। और जो नेकुकारी और परहेजगारी पे जिंदगी गुजारने वाले हों, अल्लाह ताला की तरफ से सुकून की जिंदगी नसीब होती है। चाहे उनके पास खाने को खुश्क रोटी हो, मगर उनके दिलों में वो सुकून होता है जो वक्त के बादशाहों के दिलों में भी नहीं हुआ करता। तो गुनाहों की वजह से इंसान, आज लोग समझते हैं और ये मुझे पड़ोसी ने परेशान कर रखा है, मुझे मेरे टीचर ने परेशान कर रखा है, औलाद ने परेशान कर रखा है, बीवी ने परेशान कर रखा है, भाई ने परेशान कर रखा है, कारोबार ने परेशान कर रखा है। सच बात कहूं, किसी को किसी ने नहीं परेशान कर रखा, हमें हमारे गुनाहों ने परेशान कर रखा। जितने गुनाह ज्यादा उतनी परेशानी ज्यादा। गुनाह करके दिली खुशी किसी को नसीब नहीं हो सकती। वक्ती लज्जतें वो ले सकता है, लेकिन लम्हों ने खताएं की, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खताएं की, सदियों ने सजा पाई। परेशान जिंदगी गुजरती है, सुकून नहीं होता। اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اس بندے کا دل پریشان کر دیتے ہیں، تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں اس بندے کو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت بڑی اور بہت سخت ہوتی ہے. قرآن مجید میں فرما دیا ان اخذہ علیم شدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے اور بڑی شدید ہوتی ہے. تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے آیا ہے. دیکھیں چونکہ طلباء کی کثرت ہے، چار باتیں طلباء سے متعلق کر کے مضمون سے متعلق یہ عاجز اپنی بات کو سمیٹے گا، کیونکہ اس وقت دعا مقصود ہے، ختم قرآن کا موقع، اور اس موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. مگر دعا کرنے سے پہلے کچھ بات سمجھانی بھی تو ہوتی ہے نا، تاکہ ہم صحیح طریقے سے گناہوں سے توبہ کر سکیں. جو طالب علم گناہ کر رہا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے چار طرح کی مصیبتوں میں وہ مبتلا کیا جاتا ہے، کوئی کسی مصیبت میں، کوئی کسی مصیبت میں. سب سے پہلی مصیبت کہ اللہ تعالیٰ اس کو نسیان کی مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں. نسیان کہتے ہیں بھولنا، اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جہاں اسیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا. یہ جو آتے ہیں نا طالب علم، قاری صاحب یاد تو کرتے ہیں بھول جاتا ہے، وہ اصل میں گناہوں کا وبال ہوتا ہے. اس گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے ان کے دماغوں سے، دلوں سے اللہ قرآن مجید کا نور نکال لیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں پیچھے سمجھ نہیں آتی، بھول جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں پیچھے بھول جاتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں آگے دوڑ تو پیچھے چوڑ. اس لیے منزل سنانی ان کو ایک مصیبت نظر آتی ہے، استاد کہہ دے کہ منزل سنوں گا، دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے. بہانے کریں گے جی استاد جی یاد تو کیا تھا. بھئی یاد تو کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے بھول گئے. حدیث پاک کا مفہوم کہ جس طرح اونٹ اپنی رسی سے جلدی چھڑا کے نکل جاتا ہے، قرآن مجید اسی طرح انسان کے سینے سے گناہوں کی وجہ سے جلدی نکل جاتا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، اس نے کہیں غلط نگاہ ڈالی، انہوں نے منع بھی کیا، اس نے کہا نہیں نہیں میں نے تو ویسے ہی دیکھا تھا، توبہ نہیں کی. توبہ نہ کرنے کا وبال یہ ہوا کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید بالکل ہی اس کے سینے سے نکل گیا، قرآن مجید بھول گیا. مجھے ایک طالب علم ملا جس نے دور حدیث کیے ہوئے 9 سال گزر چکے تھے، وہ طالب علم ہی ہے نا. دور حدیث کیے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا، قرآن مجید کا حافظ، اور 9 سال میں اس نے ایک دفعہ ناظرہ بھی قرآن مجید مکمل نہ پڑھا. ایسی محرومی ہو جاتی ہے، حافظ قرآن ہو، دور حدیث کیا ہوا ہو، 9 سال کے 9 رمضانوں میں ایک مرتبہ بھی ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی. یوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے محروم کر دیتے ہیں بندے کو. اکثر تو بھول جاتے ہیں، جو کچھ یاد رکھتے ہیں وہ بھی بس دھکا سٹارٹ. یہ دھکا سٹارٹ ہی ہوا نا کہ آگے ایک آیت پڑھ کے چپ کھڑے ہو گئے، اب پیچھے سے سامنے نے دھکا دیا، چلو بھئی آگے. تو دھکا سٹارٹ بن کے قرآن پاک سنا پاتے ہیں. کوئی رکعت نہیں ہوتی جس میں نہ بھولے. اس کا کیا مطلب؟ یا آنکھ کا گناہ ہے، یا کان کا گناہ ہے، یا زبان کا گناہ ہے، یا دل دماغ کا گناہ ہے، کوئی نہ کوئی وبال ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی. تو یہ مصیبت پہلی ہوتی ہے، اکثر طلباء اس مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں. دل میں غیر اللہ کی محبت آئی اور قرآن مجید کی نعمت سے محرومی ہوئی، تو جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا. نسیان بھول کو کہتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ بھول جاتا ہوں تو اس کا کوئی طریقہ بتائیں، کیا ہے علاج؟ تو انہوں نے فرمایا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو. اس روئے داد کو انہوں نے شعر میں یوں کہا، شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي. اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے لیے تشریف لے گئے. اس زمانے میں بحری جہازوں کے ذریعے سے جاتے تھے، جیسے پاکستان سے سفینت الحجاج جاتا تھا ہزاروں لوگوں کو لے کے، ہوائی جہاز عام نہیں تھے. اب کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ جہاز چلا اور راستے میں بحری طوفان آ گیا، تو طوفان کی حالت میں جہاز کو لنگر انداز کرنا پڑتا تھا، لنگر ڈال دو وہیں کھڑے ہو جاؤ بس. اگر لنگر نہ ڈالیں تو جیسے آتی ہیں لہریں تو لہروں کے ساتھ جہاز ایسے اوپر نیچے ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ لہر اتنی اونچی کہ جہاز یوں جو ہوا تو یوں گر جاتا ہے، پورے کے پورے مسافری سمندر کے اندر جہاز ڈوب جاتا ہے. تو اس لیے وہاں پھر انتظار کرنا پڑتا تھا. اب کئی دفعہ طوفان 15 دن بعد اترا، مہینے بعد اترا. تو بحری جہاز کے سفر میں ایک یہ عجیب بات تھی کہ کئی مرتبہ حج کے ایام آ جاتے اور ابھی سفر مکمل نہ ہوتا تو لوگوں کا حج ہی رہ جاتا. تو لوگ رمضان المبارک سے پہلے ہی حج کے سفر پہ نکل پڑتے تھے. حضرت جب چلے تو آپ کے شاگردوں کا بھی ایک قافلہ ساتھ تھا، تو رمضان شریف سمندر میں آ گیا. اللہ تعالی کی شان کے علماء تو سارے تھے اور مکمل حافظ ان میں سے کوئی نہیں تھا. اب آپس میں سوچنے لگے کہ بھئی رمضان بھی آ گیا تو کیا کریں. کسی نے کہا جی آخری سورتوں سے پڑھا دیں، تو فرمانے لگے کہ نہیں، اتنے علماء کا مجمع ہو اور آخری سورتوں سے پڑھیں یہ بھی دل نہیں چاہتا. فرمایا میں کوشش کروں گا. چنانچہ حضرت روزانہ ایک پارہ یاد کرتے اور رات تراوی میں سنا دیتے، ادھر رمضان مکمل ہوا ادھر ان کا قرآن مکمل ہوا. 30 دن میں بھی اللہ کا قرآن ان کے سینے میں. تو اگر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، نکوکاری ہو تو قرآن مجید کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، نقش ہوتا چلا جاتا ہے انسان کے دل و دماغ میں. اور اگر گناہ ہو تو یاد کیا ہوا ہی بھول جاتا ہے، وہ طوطے کی طرح رٹنے والی بات ہوتی ہے. طوطا رٹ رہا ہوتا ہے مگر اس کی زبان سے نیچے کچھ نہیں جاتا، وہ زبان تک ہی ہوتا ہے. کسی نے طوطا پالا تھا تو اس کو اللہ اللہ کا لفظ سکھایا. لوگ دور دور سے دیکھنے آتے کہ جی طوطا اللہ اللہ کا لفظ بولتا ہے، ایک دن یہ آدمی غسل خانے میں نہانے گیا تو اچانک اس نے طوطے کی ٹیٹی کی آواز سنی. جب ذرا جلدی میں باہر آیا کپڑے پہن کے تو دیکھا کہ بلی اس کے طوطے کو پکڑ کے لے گئی. بڑا اس کو افسوس ہوا. ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا تھا تو اپنے واقعہ سنایا کہ جی میرے طوطے کو بلی نے کھا لیا اور طوطا اللہ اللہ بھی کہتا تھا. تو اس نے ایک سوال پوچھا کہ حضرت مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ طوطے کو سکھایا تو میں نے اللہ اللہ تھا لیکن مجھے اس کی آواز ٹیٹیں کی آئی. تو اللہ والوں نے اس کو بات سمجھائی. انہوں نے کہا دیکھو بھائی آپ نے جو اس کو اللہ اللہ سکھایا تھا اس کی زبان پہ اللہ کا لفظ تھا اس کے دل میں ٹیٹیں تھی اور موت کے وقت وہ کچھ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے جو زبان پہ ہوتا ہے وہ کام نہیں آتا. تو بعض طلبہ ایسے ہی ہوتے ہیں ان کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے اور ان کے دل میں مخلوق کی محبت کی ٹیٹیں ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بالآخر وہ اندر کی ٹیٹیں غالب آ جاتی ہے. ایسے بچوں کا قرآن مجید بہت کچا. تو جو طالب علم گناہوں سے سچی توبہ نہ کرے اس کو چار طرح سے مصیبت میں ڈالا جاتا ہے. عزیز طلبہ کتنے طرح سے؟
چار.
ذرا اونچا بولے نا.
چار.
آپ کو سبق یاد کروائیں اور پھر دعا کریں.
چار.
کتنی طرح سے مصیبت میں ڈالا جاتا ہے؟ پہلی طرح کون؟ نسیان. کہ قرآن مجید بھول جاتا ہے وہ بچہ, اس کو یاد ہی نہیں ہوتا, کھپتا رہے, سر مارتا رہے, پڑھتا رہے, یاد نہیں ہوتا. آج یاد کرے گا کل ختم, دو دن یاد رہے گا تیسرے دن ختم. قرآن اس کے دل میں قرار نہیں پکڑتا. یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی دیوار بنی ہوئی ہو نا گارے سے اور اس کے اوپر اور عمارت کڑی کرنی ہو تو یہ ہمارے انجینئر حضرات کہتے ہیں جی کہ نیچے کی اینٹوں کو پہلے برش سے, لوہے کے برش سے صاف کرنا پڑے گا. اگر مٹی رہ گئی تو سیمنٹ نہیں پکڑے گا. جس طرح مٹی والی اینٹ سیمنٹ کے ساتھ جوڑ نہیں بنا پاتی, اسی طرح میلا دل قرآن مجید کے ساتھ جوڑ نہیں بنا پاتا. جوڑ کچا. تو پہلی مصیبت جو آتی ہے وہ کیا؟ اللہ تعالی گناہ کرنے والے مستقل گناہ کا عادی ہو جو ایسے بندے کو نسیان کا مریض بنا دیتے ہیں. دوسری بات, جو طالب علم گناہوں سے باز نہ آئے اس کے اوپر دوسری مصیبت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جوانی میں بیماری کی مصیبت لگا دیتے ہیں. جوانی میں بیمار. آپ دیکھیں کہ کچھ طالب علم بیٹھے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے, کہتے ہیں جی بس درد ہوتی ہے کمر میں. جو 80 سال کے بوڑھوں کو جا کے درد ہوتی ہے ان کو 18 سال میں درد ہو رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں حضرت بس بیٹھے ہوئے اٹھے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے, وہ جو اندر کا اندھیرا ہے نا وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. جیسے کسی نے کہا تھا جی کہ بچپن تھا پھر لڑکپن آیا اور پھر بڑھاپا ہی آ گیا, جوانی دیکھی ہی نہیں. یہ بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں, جوانی دیکھی ہی نہیں ہوتی انہوں نے. کون سی مرض ہے جو ان کو نہیں ہوتی؟ ایسے تو لبا کو روز بیمار, روز کی چھٹی, قاری صاحب تھک جاتے ہیں پوچھ پوچھ کے, سمجھا سمجھا کے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوتے ہیں. دیکھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی ٹی وی کا مریض اٹھ کے واپس آ گیا ہے. ان این جوانی کے اندر ایسے بندے کو اللہ تعالی بیماری لگا دیتے ہیں. اور کئی دفعہ تو ایسی بیماری ہوتی ہے جو لے کے چلتی ہے پوری عمر. آپ ذرا مشاہدہ کر لیں اپنے ارد گرد، آپ 100% اس بات کو ٹھیک پائیں گے. پہلی بات، گناہوں کی کیا نسیان کا مریض بنا دیا جاتا ہے، اور پھر بھی گناہوں سے باز نہ آئے تو عین عالم شباب میں، جوانی میں، اس نوجوان کو بوڑھوں کی طرح مریض بنا دیا جاتا ہے. دیکھنے میں نوجوان مگر اندر سے کھوکھلا، جیسے دیمک چاٹ لیتی ہے نا، ایسے اس کی جوانی کو گناہ چاٹ لیتے. این جوانی میں بیماری، یوں سمجھیں کہ پھر باقی زندگی روتے ہی گزر جاتی ہے. کبھی تو ڈپریشن کا مرض ہو جاتا ہے ان کو، مایوسی کی بیماری. چنانچہ کتنے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے مایوسی ان کے دماغوں میں، پھر ان کو نہ خدا اچھا لگتا ہے، نہ دین اچھا لگتا ہے، نہ کچھ اچھا لگتا ہے. وہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے جہنم جانے کا راستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بچہ طالب علمی کے زمانے میں گناہ کرے اور توبہ نہ کرے، چار طرح کی مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں آزمایا جاتا ہے. پہلی مصیبت، اللہ تعالیٰ اس کو نسیان کا مریض بنا دیتے ہیں. دوسری مصیبت کہ اللہ رب العزت اس بندے کو عالم شباب میں، جوانی میں، بیماریوں کا مجموعہ بنا دیتے ہیں. جوانی میں بوڑھا بن کے پھر رہا ہوتا ہے، بیماریوں کا مجموعہ. تیسری مصیبت کہ اللہ رب العزت اس کو کسی دنیا دار بندے کا ماتحت بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی دنیا دار بندے کا ماتحت بنا دیتے ہیں، ان کے سامنے اس کو رسوا کرتے ہیں. ہے قرآن والا مگر دنیا داروں کے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے. ایسے بندے سے واسطہ پڑتا ہے جو دنیا دار ہوتا ہے وہ ان کو ذلیل رسوا کرتا ہے. کہیں دکان پہ پہنچ گئے، کہیں دفتر پہنچ گئے، کہیں سکول پہنچ گئے، اور آگے سے ہیڈ ماسٹر صاحب ایسے مل گئے، وہ ان کو تگنی کا ناچ نچاتے ہیں. قرآن اس کو عزتیں دینے آیا تھا، کیونکہ اس نے قرآن کے انوارات کو سنبھالا نہیں، اب اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے رسوا کر رہے. تو شیطان کے پیچھے چلتا تھا، نفس کی حق جو ہے نا وہ مکاریوں پہ عمل کرتا تھا، چل ہم تجھے دنیا دار کے ماتحت کر دیتے ہیں. یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے قدروں کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے قرآن مجید کی قدر نہ کی، لہذا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بے قدروں کے حوالے کر دیتے ہیں. ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے گا. تو تین مصیبتیں کون سی؟ پہلی نسیان کی بیماری لگ جاتی ہے. دوسری بیماری کون سی؟ عالم شباب میں بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. اور تیسری مصیبت اللہ تعالیٰ اس کو بے قدروں کے حوالے کر دیتے ہیں، دنیا داروں کے حوالے کر دیتے ہیں، دھکے کھاتا پھرتا ہے، رسوا ہوتا پھرتا ہے. یہ سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور چوتھی مصیبت کہ اللہ تعالیٰ اس کو ویران بے آباد جگہوں پہ بٹھا دیتے ہیں. مسجد ہے تو نمازی نہیں، مدرسہ ہے تو شاگرد نہیں، گھر ہے مگر دین کا تعلق رکھنے والا کوئی بندہ نہیں. اس نے قرآن کی قدر نہ کی، اللہ تعالیٰ اس کے دین کے فیض کو اس سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں. دیکھا نہیں کتنے نوجوان ہوتے ہیں، خود ہی مؤذن، خود ہی مکبر، خود ہی امام اور خود ہی مقتدی، پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا. اس قرآن کا سینے میں کیا فائدہ ہوا؟ مدرسہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور قریب آنے والا کوئی نہیں ہوتا. عمارت کھڑی کر دی بچ. اکثر ایسے مدارس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بعد میں اسکول بن جاتے ہیں. اکثر جگہوں پہ ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ ایسے لوگ پیسے کے زور پہ، تعلقات کی بنیاد پہ مدرسہ بنا بھی لیتے ہیں، اللہ اس عمارت کو قرآن کے فیض کی بجائے انگریزی کے لیے استعمال کرتے ہیں. سکول بن جاتے ہیں، خود بھی سکولوں میں چلے جاتے ہیں، پھر ننگے سر پھر رہے ہوتے ہیں. تو چار طریقوں میں سے کسی نہ کسی ایک طریقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو سزا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے قرآن مجید کی تعلیم پانے کے دوران گناہوں سے اجتناب نہ کیا. اور جو بندہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزتیں عطا فرماتے ہیں. چنانچہ فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، عزتیں ملتی ہیں قرآن کے صدقے. یاد رکھیے قرآن کا نور جب سینے میں آتا ہے نا، اس بندے کو دنیا میں معزز بنا دیتا ہے. قرآن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا فرمان. امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ بڑے قراء میں سے گزرے ہیں. مسجد نبوی کے اندر کچھ عرصہ قرآن پڑھاتے رہے. ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی. اب ایسی خوشبو نہ الائچی کی ہوتی ہے نہ مشک امبر کی ہوتی ہے. لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، بڑے حیران ہوتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے جو کسی چیز میں ہم نے نہیں سونگی، اگر آپ بتا دیں تو ہم بھی اپنے منہ میں وہی چیز رکھا کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کسی چیز کے رکھنے کی وجہ سے نہیں آتی. اس نے کہا چیز کے رکھنے کی وجہ سے نہیں آتی تو کیسے آتی ہے؟ بندہ قریبی تھا، انہوں نے راز کھول دیا. فرمانے لگے کہ ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر خوش ہو کے فرمایا کہ عاصم، تو سارا دن قرآن پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے، مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ لاؤ میں تمہارے منہ کو بوسا دوں. خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے ہونٹوں کو بوسا دیا، اس وقت سے میرے منہ میں سے خوشبو آتی. جو قرآن کی عظمت کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں یوں نعمتیں عطا فرماتا ہے. تو ہم اگر قرآن مجید کا احترام کریں اور اس بابرکت کتاب کی وجہ سے گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، یہ قرآن ہمیں دنیا میں عزتیں دے گا، عزتیں عطا کرے، برکتیں عطا کرے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، فوج کے ساتھ جا رہے تھے مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں پہ، ایک جگہ کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے لگے، سخت دھوپ تھی، لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا بنا، آپ کی وجہ سے اتنے لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں. فرمایا میں نیچے وادی کو دیکھ رہا ہوں جہاں اسلام لانے سے پہلے، جہاں اسلام لانے سے پہلے میں اپنے اونٹ چرانے آتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، میرے اونٹ خالی پیٹ واپس جاتے تو میرا والد خطاب مجھے کوستا تھا، پیٹتا تھا، مارتا تھا، کہتا تھا عمر تو بھی کیا زندگی گزارے گا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے. میں آج اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اور آج اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کی برکت سے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، ہم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر. اسی لیے چونکہ گناہوں سے بچتے نہیں، خشیت نہیں ہوتی، قرآن پڑھتے ہیں دل پہ اثر کوئی نہیں ہوتا. صحابہ کرام قرآن مجید سنتے تھے، ان کے دل پہ تاثیر ہوتی تھی. قرآن مجید نے گواہی دی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. دیکھا، جب دل صاف ہوتا ہے تو قرآن یوں دلوں پہ اثر کر لیتا ہے. تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے مکمل پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے انوارات سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور آج کی یہ محفل چونکہ ختم قرآن کی محفل ہے، لہذا دعا ہے اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے. مبارک ہے ان قاری صاحب کو جنہوں نے قرآن مجید سنایا، ماشاءاللہ ہر سال وہ روزانہ تین پارے سناتے ہیں اور دسویں دن قرآن مجید مکمل پڑھ لیتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معمول یہی تھا، ہمارے بہت سارے بزرگ گزرے ان کا یہی معمول رہا. الحمدللہ کہ بہت سالوں سے ہمارے دوست احباب یہ عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. جو بھی سنانے والے تھے یا سننے والے تھے یا آج کی اس محفل میں شامل ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دلی مرادوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی فضل پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، جہاں جو قرآن مجید سنایا گیا اس کو قبول فرما، جو اس میں غلطی کوتاہیاں رہ گئیں ان کو معاف فرما۔ اے اللہ، سننے میں غفلت ہوئی، ادب کی غفلت ہوئی تو ان کو بھی معاف فرما اور کامل اجر اور بدلہ نصیب فرما۔ میرے مالا بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ رب کریم، اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ میرے مولا، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اے اللہ رحمتوں کا وقت ہے، اے اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے مولا، ہماری دعائیں قبول کر لیجئے، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں مصیبتوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں نسیان سے بچا لیجئے، رب کریم ہمیں دنیا دار بے قدروں سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں امراض سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں بے آباد زندگیوں سے بچا لیجئے، اللہ اپنی رحمتوں والی زندگی عطا فرما دیجئے، میرے مولا پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ، اس وقت امت مسلمہ بہت پریشان ہے، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں زلزلہ کی وجہ سے جو آفت آئی، اللہ ان آفت زدگان کی مدد فرما، جو فوت ہو گئے اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے محبوب کا قرب نصیب فرما، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو اللہ اپنی مدد اپنی نصرت شامل حال فرما۔ اے اللہ، آئندہ کچھ عرصے میں پھر زلزلہ آنے کی لوگ جو ہے وہ خبریں سنا رہے ہیں، اللہ ہماری اوپر رحمت فرما، ان مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، میرے مولا ہم آپ کے بندے ہیں، اللہ اپنے گناہوں کے نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اللہ ان مصیبتوں سے بچا لیجئے، اللہ ان مصیبتوں سے بچا لیجئے۔ رب کریم، جن گھروں میں ایک آدمی زندہ رہا باقی سب فوت ہو گئے، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ اے اللہ، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے 300 مرد عورتیں فوت ہو گئے اس زلزلے میں، اے اللہ ان کا دل کتنا غم زدہ ہوگا، میرے مولا ہمیں بچا لینا، آزمائشوں سے بچا لینا، اے اللہ امتحانوں سے بچا لینا، رب کریم ہمیں اپنی سزاؤں سے بچا لینا، اے اللہ قرآن مجید کی برکت سے ہمیں بچا لینا۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، مگر میرے مولا ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ، جب کوئی معافی مانگنے آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، آج کی اس محفل میں ہم سب سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، اللہ ہمیں اپنے در سے دھکے نہ دیجئے، اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے۔ اے اللہ، اس محفل پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس محفل پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس دارالعلوم پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اے اللہ جتنے اہل محلہ ہیں سب پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اہل شہر پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ رب کریم، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں عالم حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا۔ اے اللہ، ہمیں ناشر قرآن بنا، داعی قرآن بنا۔ اے اللہ، ہمیں عاشق قرآن بنا، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا،
اور ہمیں دن اور رات کے مختلف حصوں میں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی ہم سے غلطی کوتاہیاں ہوئی ان کو معاف فرما. رب کریم آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محفل میں قرآن مکمل ہو اس وقت اس حافظ کی دعائیں اس پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے اللہ وہ پڑھنے والے بھی دعائیں کر رہے ہیں اور باقی سارے لوگ بھی دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ ایک ہی وقت میں دعا کا یہ عمل ہو رہا ہے. اے اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی برکت سے ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرما. رب کریم بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے, بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے, اے خطاکاروں کی گناہ خطاؤں کو معاف کر دینے والے. اے اللہ ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم آپ کے در کو دھکے کھا کے واپس چلے جائیں. اے اللہ ہم نے در در کے دھکے کھائے ہیں, اب آپ کے در پہ آئے ہیں آپ کو منانے کے لیے. اللہ آپ کو منانے کے لیے میرے مولا مان جائیے, ہمیں اپنے در سے خالی نہ لٹائیے. اللہ رمضان کے مہینے میں محروم نہ فرمائیے. اے اللہ آپ کے محبوب اس امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے, یہ وہی امت ہے آج پریشان ہے. میرے مولا آج تو کافر بھی ہماری حالت پہ ہنستے ہیں, ٹھٹھے اڑاتے ہیں, مسکراتے ہیں. میرے مولا کلمہ پڑھنے والے آج پریشان حال ہیں. اللہ کتنے معصوم بچے ہیں جو ٹھنڈی ہواؤں میں آج جو ہے باہر کھیتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی مائیں ان کو گودوں میں لیے ہوئے ہیں, ان کے پاس چھت نہیں, کمبل نہیں, کھانے کو روٹی نہیں, پینے کو پانی نہیں, زخمی ہیں ان کے پاس دوائیں نہیں. میرے مولا کلمہ گو بندوں کی مدد فرما لیجئے, اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے. اللہ ہمیں کافروں کے سامنے رسوا نہ کیجئے, اللہ ہمیں کافروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے. اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرما, مدد شامل حال فرما. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما اور جو آنے والی اللہ مصیبتیں ہیں ان کو دور فرما اور ان سے ہمیں محفوظ فرما. میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے میں وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا. اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. رب کریم جو اپنی اولادوں کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قرض کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما, کاروبار کی طرف سے پریشان ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما اور گھر بار سے پریشان ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, خط لکھے یا اس محفل میں آنا چاہتے تھے مجبوریوں سے نہیں آ سکے, ان سب کو ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.